الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. غلاموں سے متعلق جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں انہی کا سلسلہ جاری ہے، اسی سے متعلق مختلف عنوانات انہوں نے رکھ کر کے ان احادیث کو پیش کیا ہے. آج کا عنوان ہے اذا نصح العبد لسیده، کہ غلام اپنے آقا کے لیے خیر خواہی کرے، اس کی بھلائی چاہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے تو اس کے لیے کیا فضیلت اور بشارت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ غلام جب اپنے آقا کی خرخواہی کرے، وحسن عبادت ربی، آقا کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی جو اس کا حق ہے اس کے مطابق کر رہا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، گویا وہ اپنے مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو دونوں کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب بھی دوہرا ڈبل ملے گا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حی قال قال رجل لعامر الشعبي يا ابا عامر انا نتحدث عندنا ان الرجل اذا اعتق ام ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر حدثني ابو برده عن ابيه رضي الله تعالى عنه وانهم قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله اجران، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امه يطاها فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. قال عامر اعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها الى المدينه. یہ حضرت صالح ابن حی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عامر شعبی جو تابعین میں سے ہیں ان سے پوچھا، یا ابا عامر انا نتحدث عندنا ان الرجل اذا اعتق ام ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے، چرچا اس پر ہوتا ہے ہمارے درمیان، اور لوگ گویا اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی باندی کو آزاد کرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اونٹ جو اللہ کے راستے میں حرم میں ذبح کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر سواری کرنا. پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ خاص اس زمانے میں اہتمام ہوتا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے تھے وہ خود بھی اور دوسرے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان جانے والوں کے ساتھ کچھ جانور قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے جو حرم میں اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں. تو اگر یہ اونٹ ہے بڑا جانور ہے تو اس کو ویسے اس کو حدی کا جانور کہتے ہیں, بڑا جانور ہے تو اس کو بدنا کہتے ہیں. تو جس جانور کو اس مقصد کے لیے خاص کر لیا جائے, گویا مالک نے یہ نیت کر لی کہ میں اب اس جانور کو حرم میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا اور اپنے ساتھ لے لیا, تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ راستے میں اس کو چاہیے کہ اس پر سواری نہ کرے, یعنی اس جانور سے خود کوئی فائدہ نہ اٹھاوے. جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے, قربانی کے لیے جب خرید چکے اور طے کر چکے تب اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے, یہ اللہ کے لیے گویا نامزد ہو چکا ہے. تو حدی کا جو اونٹ ہوا کرتا تھا اس کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے سفر میں, وہاں حج کے یا عمرے میں, اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی, اس پر سواری کرنے کو گویا نادرست سمجھا جاتا تھا, یہ تو اللہ کے لیے نامزد ہو چکا ہے اب اس پر سواری ہونی نہیں چاہیے, اپنے استعمال میں نہیں آنا چاہیے, اس سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو یہاں اس آدمی نے حضرت عامر شعبی سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کسی باندی کو جو اس کی ملکیت میں ہے آزاد کرے, اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کرے. تو یہ ایسا ہی ہے, گویا ایک باندی کو اللہ کے لیے آزاد کرنے کے بعد اب نکاح کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اونٹ جو حدی کے طور پر ذبح کرنے کے لیے تجویز ہو چکا, نامزد ہو چکا, اب اس سے وہ آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. تو جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے. یہ اس نے سوال کیا حضرت عامر شعبی سے کہ ہم تو آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں یہی سمجھتے ہیں, تو اس کا حکم آپ بتائیے. فقال عامر, تو اس پر حضرت عامر شعبی نے روایت بیان کی کہ حضرت ابو بردہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے مجھ کو حدیث بیان کی اپنے ابا یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران, کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دوہرا ڈبل ثواب ملے گا. رجل من اہل کتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد, ایک وہ آدمی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا تھا, یہودی تھا نصرانی تھا, اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا, پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی اس کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں, تو پھر وہ آپ پر بھی ایمان لایا. تو اپنے نبی پر تو ایمان لائے ہوئے تھا ہی, جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے نبی بنائے جا کر بھیجے جانے کا پتہ چلا تو آپ پر بھی ایمان لایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے دوہرا ثواب ہے, ڈبل ثواب. ولد المملوک اذا ادا ادا حق اللہ ہے و حق موالی ہے, دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرتا ہے. بس یہاں تو اسی لیے لائے کہ جو غلام اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے, نمازوں کا اہتمام, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری, وہ سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, تو ایسے غلام کو بھی دوہرا ثواب ملے گا. اور تیسرا رجل کانت عندہ امتن یتوہ, تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی ہے, باندی ہونے کی وجہ سے وہ آقا ہے اور بحیثیت آقا کے وہ اس کے ساتھ وتی کر سکتا ہے, تو وتی بھی کر رہا ہے باقاعدہ. اب اسی باندی ہونے کے زمانے میں فادبہا فاحسن تادیبہا وعلمہا فاحسن تعلیمہا, اس نے اپنی اس باندی کو ادب سکھلایا, ٹرینڈ کیا اور بہترین ادب سکھلایا, اور اس کو تعلیم دی, علوم سے واقف کیا اور بہترین تعلیم دی. اب ظاہر ہے کہ باندی کو اگر اس طرح ادب سکھلایا جائے, تعلیم دی جائے, تو اس کی وجہ سے اس کے کمالات میں اضافہ ہو جانے سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے, بھاؤ بڑھ جاتا ہے, اور باندیوں کے مقابلے میں اس کی قیمت کئی گنا ہو جاتی ہے. تو گویا محنت کر کے اس کو قیمتی بنایا, اور پھر ثم آتقہ, پھر اس کو آزاد کیا اللہ کے واسطے, اور آزاد کرنے کے بعد فتزوجہا اس کے ساتھ نکاح کیا. حالانکہ جب وہ باندی تھی, باندی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا مالک تھا, اور مالک ہونے کی نسبت پر وہ اس سے جس طرح چاہتا فائدہ اٹھا سکتا تھا, اور کوئی حق بھی نہیں اس کا. ایک باندی سے آقا فائدہ اٹھا سکتا ہے, صحبت بھی کر سکتا ہے, اور باندی کا کوئی دوسرا جیسے ایک بیوی کا مساویانہ حق ہوتا ہے, ایسا کوئی حق بھی آقا پر نہیں. چاہے وہ پتی کرے نہ کرے اس پر کوئی یہ بھی نہیں, پابندی بھی نہیں ہے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ باندی ہونے کی حیثیت سے اس پر جو ہے کوئی حق نہیں تھا, کوئی جبر نہیں تھا, ہر طرح کی سہولتیں اس کو حاصل تھی. اس کے باوجود اس کو تعلیم تربیت دینے کے بعد آزاد کر کے اب نکاح کر کے گویا اس کو اپنے برابر کا درجہ دیا, تو پلو اجران اس کو دوہرا ثواب ہے. بس یہاں تو وہ جو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا تھا کہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو ہدی کے طور پر اللہ کے یہاں اللہ کے واسطے حرم میں ذبح کرنے کے لیے تجویز کر دیا, نامزد کر دیا, اور پھر اس کے بعد اس پر سواری کی جائے. تو جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے. انہوں نے یہ روایت پیش کر کے بتلا دیا کہ نہیں, یہ منع نہیں ہے, بلکہ اس پر تو ثواب ملتا ہے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد قال عامر, یا عامر شعبی نے اس سوال کرنے والے کو کہا, آتینا کہا بغیر شیء وقت کان یرکب فیما دونها الى المدینہ, لو یہ تم نے ہم نے تمہارے سوال کا جواب مفت میں دے دیا, ورنہ اس سے کم سوال کے لیے لوگ لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے, مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا. ہم نے بیٹھے بٹھائے تم کو یہ چیز بتلا دی, سستے میں مل گئی تم کو, مفت میں مل گئی. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي الى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له اجران. یہ بھی حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلام اپنے پروردگار کی عبادت بہترین طریقے سے کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق, اور اپنے آقا کی جو اطاعت اور فرما برداری, اس کی خیر خواہی, اس کی بھلائی جس طرح چاہنی چاہیے اس کے مطابق اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. چونکہ وہ ایک طرف اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا کرنا, دوسری طرف اپنے مالک مجازی یعنی آقا کے حقوق کی ادائیگی کرنا, یہ دونوں جو ہے دونوں میدانوں کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ آقا کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے, تو مطلب یہ کہ وہ دونوں کے حقوق برابر ادا کرتا ہے تو گویا اس کے لیے خوب مشقت اٹھا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی دوہرا ملے گا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال سمعت ابا بردة يحدث عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له اجران اذا ادى حق الله في عبادته او قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ارشاد میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جو غلام اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا جس کا جو مالک ہے اس کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا ثواب ملتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہوں اور ان دوہری ذمہ داریوں کو کما کہو ادا کرتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق اس کو ثواب بھی اسی طرح دوہرا ملے گا. باب الابد رائے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویسی قال حدثنی مالک بن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم رائے وکلکم مسئول عن رعیته فالامیر الذی علی الناس رائے وهو مسئول عن رعیته والرجل رائے علی اہل بیته وهو مسئول عن رعیته وعبد الرجل رائے علی مال سیده وهو مسئول عنه الا کلکم رائے وکلکم مسئول عن رعیته. غلام یہ بھی ذمہ دار ہے, نگران ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا، اور گویا آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو بتلایا کہ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر، اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو وہ کما حقہ ادا کرے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے متعلق یوں کہا جائے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر ایک پر اس کے مناسب حال، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق، اس کی حیثیت اور پوزیشن کے مطابق، جیسی اس کی پوزیشن ہے، بڑا آدمی ہے تو بڑی اور چھوٹا آدمی ہے تو چھوٹی، اس پر ایک ذمہ داری اور فرض منصبی عائد ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فرض منصبی کو ادا کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، جو ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے. چنانچہ اس کی کچھ وضاحت فرمائی مختصر طور پر، فل امیر الذی علی الناس رائن وہو مسئول عن رعیتہ. مثلا بادشاہ ہے، وقت ہے، تو وہ اپنی پوری رعیت اور پوری پبلک جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے رعیت کے جو حقوق اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی اس حیثیت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم بادشاہ تھے، حاکم تھے، امیر تھے، تو بادشاہ اور حاکم ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحت رعیت کی جو ذمہ داری تم پر آتی تھی، تم نے اپنا وہ فرض منصبی ادا کیا یا نہیں؟ اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو گرفت ہوگی، اور اگر اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ملے گا، انعام ملے گا. والرجل راعین علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. ایک آدمی ہے تو اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، یا ایک سیٹھ ہے فیکٹری کا تو اس کے ماتحت کام کرنے والے، کوئی بڑا افسر ہے اس کے ماتحت، تو وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. ان کی تربیت، ان کے حقوق کی نگرانی، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کو غلط راہ پر چلنے سے بچانا، روکنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے، ذمہ دار ہے اس کا، وہ مسئول عن رعیتہ، اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے. اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ بھئی میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، تو گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی، اپنے بال بچے، اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو جو ہے صحیح راہ پر چل رہے ہیں یا نہیں، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے. کل کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر اپنے ان حقوق کی ادائیگی میں، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں، اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے، تو کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی. وہ عبد الرجل رائن علی مال سیدی وہ مسئول عنہ، یہاں اسی لیے لائے تھے. غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے. بھائی آقا جو ہوتا ہے، بہت سے اپنے مال کی میں سے بہت سی چیزوں کو غلام کے حوالے کرتا ہے. مثلا اگر آقا نے اپنی کھیتی باڑی کا سارا کام سونپ رکھا ہے، کس کو؟ غلام کو. تو اب کھیتی باڑی سے متعلق جو کچھ بھی ہے، آقا کی جائیداد، آقا کا مال، اس سب کی نگرانی، اس کے اندر آقا کی خیرخواہی، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، صحیح طریقے سے یہ سب ہوتا رہے، یہ سب ذمہ داری ہے. سیٹھ نے اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو ذمہ داری دی ہے، کبھی یہ مشین کی نگرانی تمہارا کام ہے، اس مشین کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس حصے سے تمہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، یا مشین چل رہی ہے کہ نہیں اس کی نگرانی تم کو کرنی ہے، تو اب یہ اس کا نگران ہے. اس میں اگر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا تو کل کو قیامت، یہاں تو ہے وہاں بھی، کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے متعلق سوال ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کا غلام یہ ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال میں، یعنی آقا کے اس مال میں جس کی ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی، جو جو کام اس کے مناسب حوالے کیا گیا ہے اس سب میں اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ مسئول عنہ ہو، کل کو قیامت میں اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم پر جو ذمہ داری آئی کی گئی تھی، جو تمہارا فرض منصبی تھا، تم نے برابر ادا کیا کہ نہیں؟ اگر کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں گرفت ہوگی. یہ خالی دنیا ہی کا معاملہ نہیں ہے. وَكُلُّكُمْ عَلَىٰ كُلِّكُمْ, آخر میں پھر گویا ایک اصولی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ, ہر آدمی تم میں نگران ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی ہے, اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, تنہ تنہا ہے, تو شرع نے لکھا ہے کہ اپنے اس کو جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے اور جسم میں جو اعضاء اللہ نے عطا فرمائے ہیں, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں اور دل دیا ہے, یہ سارے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال, یہ گویا اپنے اعضاء کا نگران ہے, ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور ان اعضاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں دی ہیں, احکام دیے ہیں, ان احکام کو بجا لانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی, وہ یوں سمجھے کہ بھئی اپنے تو آزاد ہیں, اپنا تو کوئی ہے نہیں, نہ بیوی ہے نہ باوا ہے, تو یہ نہ سمجھے, اپنی ذات اپنا جسم جو ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ہر عضو کے متعلق, آنکھیں تم نے صحیح استعمال کی تھی یا نہیں, زبان کو صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں, کان کو صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں, یہ سب کی ماتحتی ہیں, یہ تم کو دیے گئے ہیں, تمہیں اس کو تم استعمال کر رہے ہو. تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری, یہ ایسی اصولی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں. کوئی ملازم اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہ کرے گا, کوئی ماتحت اپنے بڑے کے ساتھ غفلت سے کام نہیں لے گا, سب اپنے اپنے آقا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے زیادتی سے کام نہیں لے گا, ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری اگر سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. گویا اس میں سب کچھ آ گیا, جو ہے دنیا بھی آ گئی اور آخرت بھی آ گئی. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وہبی قال اخبرنی مخرمۃ بن بکیر عن ابیہ عن عبداللہ بن سعدی مولا عائشہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم یقول العبد اذا اطاع سیدہ فقد اطاع اللہ عز وجل فاذا عصى سیدہ فقد عصى اللہ عز وجل. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ غلام جب اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی, یوں سمجھے وہ کہ آقا کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت, بشرطے کہ آقا کا کوئی حکم اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو. یہ تو ایسے بھی شریعت نے ایک اصول بتلا دیا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی جن کے حقوق شریعت نے متعین کی اللہ کے متعین کیے ہوئے ہیں, اب اگر یہ صاحب حقوق اللہ کے اسی حکم کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہ مانا نہیں جائے گا. ایک اصول بتلا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی. شوہر کا حق رکھا ہے بیوی کے اوپر, بیوی کو پابند کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے, لیکن اگر شوہر بیوی کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, شوہر بیوی سے کہتا ہے تو پردہ مت کر, تو سنیما دیکھنے کے لیے میرے ساتھ چل, تو میرے دوستوں سے بے پردہ حالت میں ملاقات کر, تو اب یہ سب شوہر کی یہ باتیں, کوئی آپ کو یوں کہے کہ بیوی کو بھائی اللہ میاں نے تیرے شوہر کی اطاعت کا تجھے حکم دیا اس لیے جو کہتا ہے وہ کرو, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح باپ کی اطاعت بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی اطاعت کرے, لیکن یہاں اگر باپ کوئی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں باپ کی بات نہیں مانی جائے. بہرحال یہ بھی ایک یاد رہے, تو یہاں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ غلام جب اپنا آقا کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ ہی کے حکم پر اور اللہ ہی کے کہنے سے وہ آقا کی بات پر عمل کر رہا ہے, تو یہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اس نے اللہ کا حکم پورا کیا. جیسے آپ کے ابا نے آپ کو یوں کہا ہو فلانے کی بات مانی, تو اب جب اس کی بات مانیں گے تو اس کی بات مان کر گویا آپ بات مان رہے ہیں, کس کی؟ ابا کی, اس لیے کہ ان کے کہنے سے یہ کر رہے ہیں. ایسے یہاں بھی اللہ کے حکم سے اطاعت ہو رہی ہے. فَإِذَا عَصَىٰ سَيِّدَهُ, غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خلاف ورزی کی. یہی حال ہر ماتحت کے لیے, جہاں جن جن لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تبارک تعالیٰ نے لازم اور ضروری قرار دی ہے, تو وہاں یہی حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے گویا یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے تو ان کی اطاعت کر کے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور ان کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کر کے گویا اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر جگہ. یہ تو گویا بندے کا اصل تعلق، جیسا کہ میں پہلے بھی بتلاتا ہوں کہ بندے کا اصل تعلق، جتنے بھی اہل حقوق ہیں رشتے دار، تو بندے کا براہ راست تعلق تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے. اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے وہ باپ کا بھی کہا ہوا مانتا ہے، ماں کا بھی کہا ہوا مانتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے بیوی شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے. یہ سب اسی میں داخل ہے. باب من احب ان یکون عبدن، یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ غلامی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک سزا کے طور پر رکھی گئی تھی کہ بھائی کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوا، کیونکہ وہ ایمان کی ان کو دعوت دی جاتی ہے، نہ لائے ایمان تو مقابلہ ہوتا ہے، اسی میں اگر قید پکڑے گئے تو ان کو غلام بنایا جاتا ہے، گویا ان کو ایک طرح کی سزا دی جاتی ہے کہ اللہ کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انسانوں کی غلامی میں آنا پڑا. لیکن یہاں غلاموں کے ساتھ بھی شریعت نے جو ان کو بشارتیں سنائی ہیں ان کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر، تو بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان کی اس فضیلت کو دیکھ کر تمنا کرتے تھے، اس کو یہاں کہ ایسی تمنا کرنا اس فضیلت کی وجہ سے یہ کوئی برا نہیں. حدثنا اسماعیل وقال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم اذا ادى حق الله وحق سيده له اجران، والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لا احببت ان اموت مملوكا. يا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان غلام جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. اب ظاہر ہے جو آزاد ہوگا تو آزاد پر تو چونکہ وہ کسی کا غلام ہے نہیں، اس لیے آقا کے حق والی ذمہ داری تو آتی نہیں، اس کے لیے تو اللہ ہی کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے. تو اب وہ جب اللہ کی حقوق کی ادائیگی کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن چونکہ غلامی نہیں ہے اس لیے وہ آقا کی حقوق کی ادائیگی پر جو اجر ملتا ہے وہ نہیں ملتا، دوہرا ثواب کا جو وعدہ کیا گیا غلام کے لیے. تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور حج اور ماں کی خدمت کی بات نہ ہوتی تو میں پسند کرتا تھا کہ غلام ہو کے مروں. یعنی گویا غلامی کی اس فضیلت کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے دوہرے ثواب کی جو فضیلت سنائی گئی، بشارت سنائی گئی، اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں بھی غلام بنوں اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی. ایک تو کیونکہ غلام آقا کی حکم کی وجہ سے، آقا کی خدمت کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے حج کے لیے نہیں جا سکتا، اور ماں کی جہاد ہوتا آقا کی غلامی میں ہے تو وہ ماں کی خدمت کا بھی اس کو موقع نہیں ملے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امور کی وجہ سے جو ہے گویا میں، ورنہ تو میں تمنا کرتا تھا کہ میں غلام ہوتا. لکھا ہے کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زندہ رہی وہاں تک وہ حج میں نہیں گئے، ان کے انتقال کے بعد پھر وہ حج میں تشریف لے گئے تھے. باب لا یقول عبدی، اسلام نے آپس کی گفتگو اور کلام کے معاملے میں بھی کچھ آداب سکھلائے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی مناسب نہیں سمجھی جاتی، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے استعمال کرنے والے کے متعلق گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ گھمنڈ اور غرور میں ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے. تو گویا الفاظ کے استعمال میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ ان کا استعمال آپ کے لیے تکبر کا ذریعہ نہ ہو. اسی مناسبت سے یہاں دو باب قائم کیے ہیں. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنی ابن ابی حازم عن الاعلاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقول احدکم عبدی امتی کلکم عبید اللہ و کل نسائکم اماء اللہ ولیکل غلامی جاریتی و فتایا و فتاتی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے عبدی. عبد کا لفظ جو ہے عربی میں غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے, بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو کوئی اسی طرح مت یعنی باندی, تو باندی اور بندی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب اپنے غلام کے متعلق کچھ اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہو تو یوں نہ کہے عبدی اور امتی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبھی ہی اللہ کے بندے ہیں اور سبھی ہی عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بلکہ اگر آقا اپنے غلام کے متعلق تعبیر کرنا چاہے زبان سے, غلام ہی کی ذات کو جو ہے ظاہر کرنا چاہے, تو بجائے لفظ عبد بولنے کے غلامی و جاریتی یا فتح و فتاتی. فتح نوجوان کو کہتے ہیں, میرا چھوکرا اور میری چھوکری یوں, میرا خادم اور میری خادمہ یوں کہا ہے, بجائے غلام کہنے کے تو اس میں توازن زیادہ ہے. بابن هل یقول سیدی, اسی کے بالمقابل ایک دوسرا یہ بھی, حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ایوب حبیب ہشامی عن محمد بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم عبدی و امتی ولا یقولن المملوک ربی و ربتی ولیقل فتایا و سیدی و سیدتی کلکم مملوکون و رب اللہ عز و جل. یہاں پر بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آقا اپنے غلام کے متعلق یہ نہ کہے عبدی یا میرا غلام میری باندی, اور غلام اپنے آقا کے متعلق ربی و ربتی, اگر آقا مرد ہے تو ربی اور وہ عورت ہے تو ربتی, رب پروردگار کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ویسے آقا کے لیے بھی لفظ رب استعمال کرتے ہیں کبھی, لیکن بہرحال بلکہ یوں چاہیے کہ آقا اپنے غلام کے لیے بولنا چاہے تو کہے فتایا یعنی میرا چھوکرا میرا خادم, اور اسی طریقے سے جو ہے غلام اپنے آقا کے لیے بولنا چاہے تو بجائے ربی کہنے کے سیدی کہے سیدتی کہے, یہ میری آقا میرا آقا یوں. تم سب ہی غلام ہو اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابو مسلمة عن ابي نضرة عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا, قال سيد الله, قالوا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا, قال فقال قولوا بقولكم لا ولا يستدرينكم الشيطان. یہ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے بتلایا کہ میں اپنے قبیلے بنو عامر کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو قبیلے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, مخاطب کیا, بات کرنا چاہتے تھے تو انت سیدنا کہا, تو سید آقا کو کہتے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تو اللہ ہے یعنی آقا اللہ, یعنی حقیقی آقا تو اللہ ہے. ویسے مجازن سید کا لفظ جو انسانی مجازی آقا ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید کا جو حقیقی اطلاق تھا حقیقی مصداق تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حقیقی آقا تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو اس پر انہوں نے کہا وان افضلنا, آپ فضیلت کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل ہیں اور حیثیت کے اعتبار سے ہم میں سب سے بڑے ہوئے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم, جو تم کو کہنا ہے کہو, ان چیزوں میں مت پڑو, ولا یستدرینکم الشیطان, تم کو ایسی چیزوں میں آگے بہا نہ لے جائے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسی کسی کی تعریف میں کوئی زیادہ جو ہے مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ضرورت جو ہے اصل وہ پیش کرو. بابن الرجل رائن فی اہلی, بس وہ جو ابھی پہلے روایت گزر چکی نگرانی والی اسی کی مناسبت سے, کیونکہ اس میں کئی چیزوں کو بتایا تھا, یہاں آدمی اپنے گھر والوں کے اندر اوپر نگران ہوا کرتا ہے. اب یہاں یہ غلاموں سے متعلق چیزیں جو تھی وہ تو ختم ہوئی, اب دوسری چیزیں شروع کر رہے ہیں. تو آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے, ماتحتوں کا. روایت وہی لائے ہیں جو ابھی گزر چکی, حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید بن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے, اور اس کو اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا, فلامین رائی وہ مسئولون، امانت دار آدمی وہ بھی نگران ہے، اور اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے، جو کام سونپا گیا ہے، اس کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا، اور ہر ایک امانت دار ہے، جو جو کام جس کے پاس ہے، جس کام کی ادائیگی میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے، ایک ملازم ہے، اس ملازم کو ایک ڈیوٹی آقا نے حوالے کی ہے، تو یوں سمجھو کہ جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے اس کے بعد میں وہ کیا ہے، امین ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے آقا 24 گھنٹے تو اس کے اوپر نگرانی کرتا نہیں، اب اسی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی برابر 100% ادا کرتا ہے یا نہیں، اب اسی کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر ادا کرے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کرے گا تو یہ ایک طرح کی خیانت ہو جائے گی، اسی طرح ہر چیز میں ور رجل رائن علی اہلہ وہو مسئول، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر نگران ہے، اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ، یہاں بیوی کا تذکرہ آیا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، شوہر کے گھر میں جو کچھ، بھائی شوہر تو بےچارا جاتا ہے صبح کو اپنے کاروبار میں، دکان پر، فیکٹری پر، ملازمت پر، سارا گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے بیوی کے حوالے، تب گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری ہے کس کی، حفاظت کی بیوی، اگر اس میں کوئی کوتاہی اس سے سرزد ہوئی تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پوچھا جائے گا، وہ یہ مسئولت، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اولاد جو گھر میں چھوٹی ہے اس کی نگرانی بھی اس پر ہے، اللہ وکلکم رائن وکلکم مسئول رعیتی، اخیر میں وہی اصولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ماتحتوں کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، حضرت مالک بن حویرث صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم چند آدمی تھے اور سب نوجوان تھے، متقاربون قریب قریب کی عمر، یعنی گویا ہم عمر تھے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا ہماری عمروں میں، ایک عمر کے تھے گویا، فاقمنا عندہ 20 لیلۃً، کہا آپ کی خدمت میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، 20 دن ہم نے قیام کیا، فظننا اننا اشتہینا اہلینا فسالنا امن ترکنا فی اہلینا فاخبرنا ہو وکان رقیقاً رحیماً، اب حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ 20 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ گھر کی جدائی کا پر گویا ایک طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں گھر والوں کی طرف جو ہے رغبت پیدا ہوئی ہے، گویا ہم کو گھر یاد آ رہا ہے، حضور نے ایسا محسوس کیا، تو جب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو فسالنا امن ترکنا فی، حضور نے پوچھا اچھا بھائی تم گھر سے، تمہارے گھر پہ کون کون ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ وہاں کا حضور نے حال پوچھا، ہم نے بتلایا، یہاں وکان رقیقاً رحیماً، نبی کے نساس ہم بڑے نرم دل تھے، بڑے مہربان تھے، حضور نے فرمایا اچھا بھائی پھر تو ایسا کرو تم اب جاؤ، بہت ہو گیا 20 دن تم یہاں رہے، گھر یاد آتا ہوگا، جاؤ ارجعوا الی اہلیکم، گھر جاؤ اور جو یہاں تم نے سیکھا نا فعلموہم، وہ بھی ان کو سکھلا، ومروہم ان کو بھلی بات کا حکم کرو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، یہاں رہتے ہوئے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم بھی اپنا گھر جا کر اسی طرح نماز پڑھیو، فإذا حضرت الصلاۃ جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، ولیؤمکم اکبرکم تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرائے، اذان کے لیے اکبرکم نہیں کہا، کوئی بھی ایک اذان دے دے، لیکن امامت کے اندر یہ ہے کہ چونکہ علم کے اعتبار سے ایک ساتھی علم حاصل کرنے آئے تھے، ویسے تو امامت میں جو ہے جو آدمی علم اور قرآت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو بہت افضل سمجھا جاتا ہے، تو علم اور قرآت کے اعتبار سے تو سبھی اقسائی تھے، اس لیے کہ ایک ہی ساتھ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور ایک ہی ساتھ لوٹ رہے تھے، البتہ اب اس میں عمر کا فرق تھا تو جو بڑا ہو وہ امامت کرائے، ખાવાનું મૂકેલું હોય અને તેમાં સુવર મું મારી દે તો બચેલું ખાવાનું મું મારેલું હટાવીને ખાઈ શકાય છે, પણ બે નમાઝીનો હાથ ખાવામાં લાગી જાય તો નહીં ખાઈ શકાય એવું કંઈ હદીસમાં છે? બે નમાઝી સુવર કરતા બી ખરાબ છે, ایک ساتھی آؤ کہیں. ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے. ایسا یہ روایتوں کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو آدمی مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے، کوئی ایسی بات جو حضور نے نہیں فرمائی حضور کی طرف منسوخ کر کے کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مدتوں حضور کی صحبت میں رہے ہوتے تھے، وہ بھی جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کرتے تھے تو بہت ڈرتے ڈرتے، کبھی تو حضور کی طرف نسبت ہی نہیں کرتے تھے، اور کبھی کرتے تھے کہ یوں ہی کہا یا اسی جیسا یا اس کے قریب قریب یوں، اتنی احتیاط. ایک ماہ سے فجرنی نماز نہیں پڑھی انے ماس نوکری پر گیو تو شو آ روزی حرام کے واسطے. بھائی روزی کا حلال اور حرام ہونا جو ہے اس کا مدار تو اس کا جو طریقہ ہے، کہ بھائی اگر جائز نوکری ہے اور اس نے پورے طور پر اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے میں ذرا برابر بھی اس نے کوتاہی اور کمی نہیں کی، تو اس کی جائز نوکری تھی اور ڈیوٹی بھی پورے پوری ادا کی، اب وہ تنخواہ اس کو ملی، وہ روزی حلال ہے. اسی طریقے سے جائز کاروبار ہے، شریعت نے جس کی اجازت دی، تو اب اس جائز کاروبار کے ذریعے سے جو کمائی حاصل کی جائے گی وہ حلال کہلائے گی. اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نماز نہ پڑھنا جو ہے، بے نمازی ہونا اپنی جگہ پر بہت برا ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس نے شریعی اصول کے مطابق حدود میں رہتے ہوئے جو کمائی کی ہے اس کمائی کو حرام کہا نہیں جائے گا. یہ ماہ محرم میں عاشورہ کے دن کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بناتے ہیں، کیا یہ پینا جائز ہے؟ اگر وہ پڑوسی یا رشتہ دار ہوں تو کیا کچھ بھی گنجائش ہے؟ نہیں، یہ جو بنایا جاتا ہے وہ اسی لیے بنا، جو حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کیا سے شہید ہوئے تھے اور یہ ہوا تھا، یہ سب گویا یہ بدعت ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال کریں گے گویا ایک بدعت کو ترویج دے رہے ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. مشروم، کیا اس کو کھانا یا اس کی کھیتی جائز ہے؟ ہاں، مشروم وہی بلی کا ٹوپ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی کم حدیث کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ، پہلے اب تو آج کل اس کی کھیتی ہوتی ہے، کسی زمانے میں باقاعدہ اس کی کھیتی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بارش کے پانی سے از خود پیدا ہوا کرتا تھا. تو حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، الکما تو من و ما وہا شفا للائز، کہ کما یعنی یہی کمبھی بلی کا ٹوپ جس کو کہتے ہیں وہ من ہے. یعنی قرآن پاک میں من اور سلوا کا تذکرہ ہے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بیٹھے بٹھائے بغیر زحمت کے روزی عطا فرمائی تھی، تو یہ بھی چونکہ بارش کے پانی سے پیدا ہوتا تھا، اس کی باقاعدہ اس زمانے میں کوئی کھیتی نہیں کی جاتی تھی، اس لیے اس سبزی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے من سے تعبیر فرمایا. جیسے بنو اسرائیل کو من اور سلوا بیٹھے بٹھائے بغیر زحمت کے، بغیر تکلیف کے مفت میں ملا تھا، ایسے یہ بھی تم کو بغیر زحمت کے مل رہا ہے. اور پھر اس کا ایک فائدہ بتلایا کہ اس کا پانی آنکھوں کے لیے مفید ہے. یہ بہرحال یہ جائز ہے، مطلب ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں سبزی ہے. آج کل تو اور مزید فوائد اس کے بتلائے جا رہے ہیں. ایک ایسی انگوٹھی ہے جس پر حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لکھے ہوئے حروف مقطعات پر سیاہ کانچ ہے، اور اس کانچ کے اوپر سے لکھے ہوئے حروف مقطعات دکھائی نہیں دیتے، تو کیا ایسی انگوٹھی پہن کر استنجا خانے میں جا سکتے ہیں؟ بہرحال اس طرح انگوٹھی پہنے ہوئے، چونکہ انگوٹھی کھلی ہوتی ہے، اس لیے اس طرح پہنے ہوئے حروف مقطعات جو قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے، تو اس کو نکال کر کے جیب میں رکھ لیں یا باہر رکھ لیں. اس طرح کھلی انگلی پر پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے. باول کے داتون سے مسواک کرنا جائز ہے؟ کیا مسواک کرنے کا ثواب ملے گا؟ ہاں، ببول کا مسواک استعمال کی جا سکتی. ببول کی گھر میں اور دکان میں پانی کے پاؤچ یا پانی کی بوتل بیچنا جائز ہے؟ بیچ سکتے ہیں. پانی جب اپنے اس میں لے لیا تو آدمی مالک بن جاتا ہے، بیچ سکتا ہے اس کو. لیوتا کھاؤں حلال چھ یا حرام؟ وہ بھی مچھلی کی قسم ہے، کھا سکتے. پیر میں درد کی بہت تکلیف، زیادہ تکلیف ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، تو رکوع اور سجدہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے جو آدمی رکو یا سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مثلا یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کہتے ہیں یہ پیشانی وغیرہ زمین پر رکھنے کو، تو اگر پیر کو دائیں یا بائیں طرف نکال کر بھی اگر سجدہ کرنے کی طاقت ہے کر سکتا ہے، تو آدمی اگر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہونے کی نہیں، سیدھی بات سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اور جو عام طور پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں اس کے باوجود نہیں پڑھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر کے، تو وہ نماز درست نہیں ہوتی. ہاں اگر طاقت نہیں ہے، مثلا جیسے گھٹنوں میں بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے وہ مڑتے ہی نہیں اور وہ نیچے بیٹھ کر کے وہ سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے البتہ اجازت ہے. اور پیر میں ایسی تکلیف ہے کہ پلنگ پر بیٹھ کر پیر لمبا رکھنا ہوتا ہے تو سجدے کیسے ادا کریں؟ وہی اگر کسی بھی طرح سر کو رکھا جا سکتا ہے پیشانی کو زمین کے اوپر جیسا سجدے میں رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح رکھ کر کے نماز ادا کی جائے گی. نہیں رکھ سکتے جیسے حرم میں لوگ سو جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں بھائی خراتوں سے نیلے اٹھاتے ہیں تو پھر وضو کرنے جاؤ، وہ جو سوچتا ہے اتنے دور کون جائے گا، یہاں نماز چلی جائے گی. نماز چلی جائے گی لیکن وضو ہی نہیں تو کیا حاصل؟ تمہارا یہ فرض غسل تو کرنا ہی ہے. کیا داؤدی بورے کو اپنی سنی شریعت جائیداد کے معاملے میں لاگو پڑتی ہے؟ تو قرآن و حدیث کے احکام تو سبھی مسلمانوں کے لیے ہیں. اب وہ تو اس کی آپ اگر کہیں گے تو وہ کیا کرتا ہے، اس پر آپ کا کوئی جبرہ نہیں ہے. یہ سوال تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیا وہ اپنے بچوں کو خوشی سے کہ کوئی جو بچہ داؤدی بورے کے ہو، کوئی سنی مسلم ہے اور کوئی ہندو بھی ہے، شرے سر کے حصے سے دے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ سنی مسلم بچہ اسے لے سکتے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو خوشی سے جو کوئی بچہ داؤدی بورے ہے، کوئی سنی مسلم ہے اور کوئی ہندو بھی ہے، یعنی مطلب کیا ایک ہی آدمی کی اولاد اگر ایسی ہے؟ مثلا اگر یہ ہے کہ اس کا بیٹا سنی ہو گیا ہے، تو اس صورت میں باپ اگر دیتا ہے اپنی طرف سے خوشی سے جائیداد تو لے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کی تو تکفیر کی گئی ہے، وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. میں موبائل کا دھندا کرنا چاہتا ہوں لیکن موبائل میں کیمرے والے موبائل بھی آتے ہیں، اس میں کارڈ سسٹم کے موبائل بھی آتے ہیں، کیمرے اور کارڈ بغیر کے موبائل بھی آتے ہیں. اگر کارڈ والے موبائل گراہک لے جاتے ہیں تو اس میں ننگے پکچر بھی بھروا سکتے ہیں، گانے بھی بھروا سکتے ہیں، کئی گراہک یہ سب چیزوں کے علاوہ قراتے بھی بھرواتے ہیں. بہرحال کوئی ایسی چیز کہ جس میں استعمال کرنے والا اپنے اختیار سے اچھا برا دونوں طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. ایک قلم ہے، قلم کو ایک آدمی اس سے صحیح اچھی بات بھی لکھ سکتا ہے، بری بات بھی لکھ سکتا ہے. کسی عورت کے نام خط لکھا تو اس قلم سے عورت کے نام خط لکھنا کہ اجنبی عورت کو، یہ تو گناہ ہے اور ہاتھ کا زنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ قلم جس نے بیچا وہ گنہگار نہیں ہوگا، یہ تو استعمال کرنے والے کا غلط استعمال کرا دیا جائے گا. اسی طرح ہر وہ آلہ جو جائز اور ناجائز دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتا ہو اور اس کو کوئی آدمی خرید کر کے جائز ناجائز میں استعمال کرے گا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، بیچنے والے پر نہیں. آج کل نوجوانوں میں شارٹ شرٹ یعنی ٹنکے شرٹ پہننے کی فیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو کمر کا حصہ دیکھنے لگتا ہے، کیا اس طرح میں نماز ہو جائے گی؟ تو اگر وہ
سطر والا حصہ دکھے گا تو پھر وہ سطر والا حکم لاگو پڑے گا کہ اگر پاؤ یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے عضو کا حصہ تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب من صنع إليه معروف فليكافئه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل